أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دلیل نقلی بیان فرما رہے ہیں صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اہل کتاب میں سے جو علماء تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے تھے. صفات علامات جو حضرت کی بتائی گئی تھی ان صفات علامات سے وہ حضرت کو اس طریقے سے پہچانتے تھے جس طریقے سے بہت سارے بچوں میں وہ اپنے بچے کو پہچانتے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت ہے اور ان کا جو پہچاننا ہے میرے سامنے میری اولاد سے زیادہ ہے, اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. لیکن یہ گواہی میں نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے. ہو سکتا ہے کہ گھر کے خواتین نے پیچھے خیانت کی ہو, اس لیے یہ گواہی میں نہیں دے سکتا. البتہ یہ گواہی تو ہم دیتے رہتے ہیں اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. لیکن یہاں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم سے مراد بیٹے کا بیٹا ہونا نہیں ہے, بلکہ بیٹے کے شکل اور صورت مراد ہے. جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو بہت سارے بچوں میں دیکھتا ہے تو یقینی طور پر شکل صورت کو دیکھ کر وہ پہچانتا ہے کہ یہ میرے بیٹا ہے, یہ مراد ہے. باقی بیٹے کا بیٹا ہونا یہ علم تو کسی کو نہیں ہے. تو اہل کتاب میں سے جو لوگ اپنی کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں ان کی کتابوں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات اور صفات بتائی گئی ہے تو اسی سے وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں. یعنی بہت سارے بچوں میں جب اپنے اولادوں کو دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر وہ پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے فلاں, اس طریقے سے حضرت کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, لیکن انہی اہل کتاب میں ایک جماعت اہل عناد کی ہے اور وہ جانتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے, لیکن عنادن وہ حضرت کی صفات کو چھپاتے ہیں جو ان کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. اس میں تحریفات کرتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. امر واقعی ثابت ہو چکا ہے, خطاب عام ہے, اس میں آپ شک شبہ نہ کرے. وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. قبلے کے بیان کے بعد اب صاحب قبلے کا بیان اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, جن کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے اسے صاحب قبلہ کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِكُلٍ یعنی وَلِكُلِّ فَرِيقٍ وِجْهَةٌ قِبْلَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر قوم کے لیے قبلہ ہے اور وہ عبادت کے وقت اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے. بدلتا رہا قبلہ, پہلے کعبہ تھا, پھر بیت المقدس بنا, پھر کعبہ بنا. تو ہر فریق کے لیے قبلہ ہے اور وہ عبادت کرتے وقت اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. حکم یہ ہے کہ آپ نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھو. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. جہاں بھی ہو خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھو, یعنی دنیا کے جس کونے میں ہو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تعمیل کرو. یاتی بکم اللہ جمیعا, اللہ تبارک و تعالی تم سب کو اکٹھا فرمائیں گے میدان محشر میں. اگر تم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہوگی اور اللہ کے حکم سے روگردانی اختیار نہیں کی ہوگی تو اللہ کی عدالت میں آپ کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا. اور تم جہاں بھی ہو اگر آپ نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا, زد اور عناد کا راستہ اختیار کیا, خواہشات اور شیطان کا کہنا مانا, تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہیں کھینچ کر میدان محشر میں حاضر کریں گے اور وہاں شرمندگی رسوائی اٹھانی پڑے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر اللہ قادر ہے. اس کے لیے آپ کو افریقہ سے لانا یا امریکہ سے لانا اور یا چین اور ریشیا سے میدان محشر میں لانا کوئی مشکل کام نہیں. عملہ موجود ہے, سر کے بل چلنے کا حکم ملے گا تو اسی طریقے سے جو ہے نا چل کر آؤ گے. یا یہ ہے کہ فرشتے تمہیں گسیٹ کر لے کر آئیں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ اعلی شاہی سواریوں پر بٹھا کر میدان محشر میں پہنچائے جائیں گے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ تبارک و تعالی حکم سفر کو دوبارہ بیان فرماتے ہیں تاکید کے لیے کہ آپ سفر میں کہیں پر بھی نکلے ہو, فول وجہک شطر المسجد الحرام. اللہ کا حکم آ چکا ہے, آج کے بعد قبلہ کعبہ ہے, لہذا آپ مدینے سے مکے سے کہیں پر بھی سفر میں نکلے ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ. اور یہ جو حکم عام ملا ہے آپ کو کعبے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا یہ بالکل حق ہے تیرے طرف رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تم جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تعمیل کرتے ہو تو بھی اللہ کو نظر آتے ہو, اور جب اللہ کے حکم کے تعمیل سے روگردانی اختیار کرتے ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو جانتا ہے. پھر اللہ کے حکم کے تعمیل آپ کس نیت سے کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, پھر تاکیداً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سفر پر کہیں پر نکلے ہوئے ہو, فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا لئلا یکون للناس علیکم حجت. یہاں اللہ تبارک و تعالی تیسری حکمت بیان کرتے ہیں تحویل قبلہ کی. اللہ نے آپ کا قبلہ تبدیل فرمایا بیت المقدس سے کعبے کو بنایا, اس میں بڑی حکمت ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, یعنی یہ جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے کعبے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا, اس لیے تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس آپ کے ساتھ جگڑنے کا موقع, کیونکہ سابقہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہوگا وہ کعبہ ہوگا. تو اگر آپ کا قبلہ ہمیشہ بیت المقدس رہتا تو یہی لوگ اعتراض کرتے کہ ہماری کتابوں کے اندر تو یہ موجود ہے کہ آخری نبی ذوالقبلتین ہوں گے, شروع میں ان کا قبلہ بیت المقدس ہوگا, آخر میں ان کا قبلہ اور ان کی امت کا قبلہ کعبہ ہوگا, اور آپ کا قبلہ تو بیت المقدس ہے, اس لیے آپ اللہ کے آخری نبی نہیں ہے. تو اس حکمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قبلے کو تبدیل فرمایا, اور بیت المقدس سے اللہ پاک نے آپ کے قبلے کو کعبہ بنایا تاکہ کسی کو آپ کے ساتھ جھگڑنے کا موقع نہ ملے. الا الذين ظلموا منهم, مگر ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں پھر بھی وہ سازشیں کرتے رہیں گے, پروپیگنڈے کرتے رہیں گے, اور اسی طریقے سے اختلافات اور اعتراضات کا راستہ اختیار کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے, فلا تخشوہم واخشونی, لہذا آپ ان کے اعتراضوں سے مت ڈرے, مت گھبرائے, وہ آپ کے لیے میدان کو ناساز نہیں بنا سکتے ہیں جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہیں گے. ان کے تمام سازشوں کو اللہ تبارک و تعالی ناکام فرماتے رہیں گے. فلا تخشوہم, ان ظالموں سے آپ نہ ڈرے, ان کے اعتراضات سے آپ نہ ڈرے. وخشونی, مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی تعمیل کرو. ولأتم نعمتی علیکم, اور میں نے آپ کے قبلے کو اس لیے تبدیل کیا ہے تاکہ میں آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دوں. یہ تحویل قبلہ کے لیے ایک اور حکمت ہے. تاکہ بیت المقدس کے طرف نماز پڑھنے کا جو اجر ثواب ہے وہ بھی آپ کو ملے اور کعبے کے طرف نماز پڑھنے کا جو اجر ثواب ہے وہ بھی ملے, وہ فضیلت بھی آپ کو ملے اور یہ فضیلت بھی آپ کو ملے. میں ساری نعمتیں دینا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے آپ کے قبلے کو تبدیل کیا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور تاکہ تم راہ پاؤ سیدھی, اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم آئے گا اور دوسرے طرف اعتراضات کے خدشات پیدا ہوں گے, ایسے وقت میں جب آپ مخلوق سے نظر ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اپنی نظر جو ہے نا جمع کے رکھیں گے اور مخلوق کے اعتراضات کا پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کے تعمیل کریں گے تو یہ ہدایت ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو کعبہ بطور قبلہ دیا ہے, یہ میری نعمت ہے. یہ میری کیا ہے؟ نعمت ہے, اس لیے کہ کعبے کی فضیلت بیت المقدس سے بہت زیادہ ہے. آپ سے پہلے انبیاء کو میں نے قبلہ بیت المقدس دیا اور آپ کو میں نے قبلہ کعبہ دیا ہے. جس طریقے سے آپ افضل ہیں, آپ کی امت افضل ہے, آپ کا قبلہ بھی افضل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کعبہ بطور قبلہ دینا یہ میری نعمت ہے, اسی طریقے سے یہ بھی میری نعمت ہے کہ میں نے آپ کی برادریوں میں سے آپ کے طرف رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. جس طرح کعبہ دینا بطور قبلہ یہ میری نعمت ہے, تو آپ کے طرف آپ کی برادری سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجنا یہ بھی میری نعمت ہے. اس کو بھی یاد رکھے. کما ارسلنا فیکم رسولا, جس طریقے سے میں نے آپ کو اس نے نعمت سے نوازا, اس نے نعمت سے نوازا یعنی رسول بھیجا آپ کے طرف, اسی طریقے سے میں نے آپ کو کعبہ بطور قبلہ دیا, اس نے نعمت سے نوازا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, جس طرح ہم نے آپ میں اپنا رسول بھیجا, منکم بشریت ثابت ہو گئی, جو تم میں سے ہیں, منکم بشریت رسول ثابت ہو گئی جو تم میں سے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آل مکہ سے فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہیں, تمہارا بھائی ہے اور تمہارے خاندان کا آدمی, پھر تو سارے مکے کو بھی نور ماننا ہوگا اور بشریت سے انکار کرنی ہوگی. یتلو علیکم آیاتنا, اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نبی کے فرائض کو بیان کرتے ہیں. نبی کا فریضہ کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا, ہماری آیات پڑھ کر سنانا, ویزکیکم, اور اسی طریقے سے تم کو شرک سے پاک کرنا, ویعلمکم الکتاب, اور اسی طریقے سے تمہیں قرآن مجید کی تفسیر سمجھانا اور کتاب پڑھانا, والحکمہ, اور اس طریقے سے حکمت کے باتیں بتانا, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں وہ احکام بتانا جس کا علم اس سے پہلے تمہارے پاس نہیں. یہ رسول کے فرائض ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائے. اللہ پاک نے اپنے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اب فرماتے, فذکرونی اذکرکم, فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو معذرت کے ساتھ, یعنی فذکرونی بالمعذرتی اذکرکم بالمغفرہ, یہ میری نعمتیں ہیں جو بہت زیادہ ہے. نعمتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ساری زندگی شکر میں گزارو, لیکن انسان کے ساتھ مسائل لگے ہیں, نفس بھی ہے, شیطان بھی یہاں میدان کے اندر سرگرم ہے, وقتاً فوقتاً وہ ہمیں مقصد سے ہٹاتا بھی ہے اور غفلت کی طرف لے جاتا ہے, دیر سویر ہو جاتی ہے احکامات کے تعلیمات, احکامات کے اوپر عمل میں, تعمیل احکامات میں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرماتے ہیں فذکرونی بالمعذرہ، فذکرونی بالاستغفار، اپنے خطا میرے سامنے پیش کرو اور اپنے خطاؤں کے بخشش مجھ سے طلب کرو، اذکرکم بالمغفرہ، میں تمہارا رب ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا تذکرہ کس کے ساتھ کروں گا؟ مغفرت کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ اکثر من سبعین مرہ، اور دوسرے روایت میں ہے انی لاستغفر اللہ فی کل یوم مئۃ مرہ، میں روزانہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسرے روایت میں ہے کہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. تضاد نہیں ہے، 70 بار سے زیادہ کرتا ہوں، کتنا؟ 100 بار. تو استغفار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور استغفار سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، استغفار سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے خیر و برکت متوجہ ہو جاتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اور استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو نارینہ اولاد بھی عطا کرتے ہیں جن کے ہاں اولادیں نہیں ہوتی. فذکرونی بالمعذرہ، فذکرونی بالاستغفار، اذکرکم بالمغفرہ، میں بھی تمہیں یاد کروں گا کس کے ساتھ؟ مغفرت کے ساتھ. واشکرونی ولا تکفرون، اور میرے احسانات کو مانو اور میری بندگی اختیار کرو. شکر کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو سامنے لائے، اسے مانے، اور پھر اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں خرچ کر ڈالے، یہ شکر ہے. ولا تکفرون، اور جس طریقے سے یہود کے علماء نے ناشکری اور ناقدری کی اور زد اور عناد کا راستہ اختیار کیا، آپ ایسا نہ کریں، ناشکری مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ کا سہارا حاصل کرو، استعینوا، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کا سہارا حاصل کرو، کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کے مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، تو زحمت کے حالات میں صبر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، راحت کے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. جب آدمی راحت کے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور زحمت کے حالات میں صبر اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتی ہے، اور اللہ پاک بندے سے راضی اور خوش ہوتے ہیں. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْر، حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ کی مدد کو ساتھ لینا چاہتے ہو تو صبر کا راستہ اختیار کرے، صبر کا راستہ اختیار کرے، اور صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کائنات مسخر بنائیں گے آپ کے لیے، ساری اس دنیا پر آپ کی حکمرانی ہو، صرف انسانوں کے دلوں پر نہیں بلکہ درندوں کے دلوں پر بھی آپ کی حکمرانی قائم ہو جائے گی، اگر آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مصائب میں، مشکلات میں، زحمتوں میں صبر کا راستہ اختیار کیا. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید جب ملنے گئے گھر پہ، اور بیوی نے انتہائی نازیبہ کلمات ابو الحسن خرقانی کے لیے استعمال کیے، اور پھر وہ مرید جو ہے نا، اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں صحرا میں آپ کو ملے گا. جب وہ وہاں پہ پہنچے تو ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور لکڑی کی گٹلی پیچھے تھی، اور کالے ناک کا چابک اس کے ہاتھ میں تھا. اپنے مرید کو دور سے دیکھ کر جو ہے نا قہقہ لگایا، اور پھر فرمایا کہ آپ نے تکلیف دہ باتیں سنی ہوگی، کیونکہ یعنی وہ غیب کا علم تو نہیں رکھتے تھے لیکن ان کو اپنی بیوی کے بارے میں پتا تھا کہ اللہ پاک نے اس کے زبان کے اندر کیا خوبصورتی رکھی ہے. تو کہا کہ یہ تو آیا ہوگا ہمارے گھر اور وہاں میری بیوی کی باتیں سنی ہوگی. کہا کہ آپ نے تکلیف دیے حالات دیکھے ہوں گے, تکلیف دیے باتیں سنی ہوگی, لیکن یاد رکھو میں نے صبر کا راستہ اختیار کیا ہے. میں گھر پہ رہتا ہوں تو اللہ کے حکم کے تعمیل میں, صحرا میں آتا ہوں تو اللہ کے حکم کے تعمیل میں. اور ان حالات پر صبر اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان درندوں کو میرا مسخر بنا دیا. شیر میری سواری ہے اور سانپ میرا چابک ہے, آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کا سہارا حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابرین کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اس آیت کا شان نزول شہداء بدر ہے. میدان بدر میں 14 صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے اس میں 8 انصار میں سے تھے اور 6 مہاجرین میں سے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کے فضیلت کو واضح ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید کے اس آیت کو اس موقع پر نازل فرمایا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں ان کو عام مردوں کی طرح مردہ مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے حیات برزخی کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں سے وہ مستفید ہو رہے ہیں. ولکن لا تشعرون, لیکن وہ حیات حیات دنیاوی نہیں ہے, وہ حیات حیات برزخی ہے. اور حیات برزخی کا ادراک آپ ان حواس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو جو حواس اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں عطا کی. یعنی جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں کے ساتھ ہم حیات برزخی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, حیات دنیاوی کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے دنیا میں استعمال کرنے کے لیے. وہ عالم ہی الگ ہے اور اس عالم کے حالات بھی الگ ہیں. ولکن لا تشعرون کا مطلب کیا ہے؟ ولکن لا تدرکونہ بالحواس الظاہرہ, جو حواس ظاہرہ اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے ہیں اس سے آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہو. تو حیات سے مراد حیات برزخی ہے, اور حیات برزخی صرف شہداء کو نہیں ملی ہے بلکہ, یعنی اس طرح مضبوط حیات برزخی, بلکہ انبیاء کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی زیادہ قوی حیات برزخی عطا کی. انبیاء کی جو حیات برزخی ہے وہ اتنی مضبوط ہے, اتنی مضبوط ہے کہ نبی کے وفات کے بعد بھی نبی کے ازواج کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے, نکاح جائز نہیں. اور شہید اگر انتقال کر جائے تو شہید کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے. خامخا اس مسئلے کو لوگوں نے جو ہے نا متنازع مسئلہ بنایا ہے, اس لیے کہ فریقین حیات اور ممات کے جو قائل ہے اگر ان کو پیچھے کی طرف کھینچ کر لایا جائے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. حیات دنیاوی کا کوئی قائل نہیں ہے, حیات برزخی کا کوئی منکر نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ حیات برزخی میں پھر درجات ہیں, کہیں کم کہیں زیادہ, کہیں بہت زیادہ اور کہیں بہت زیادہ. ایک ہی جسم ہے ہمارا, یہ جو انگلیوں کے پر ہے یا حیات زیادہ ہے اور ایڑی میں حیات کم ہے. تو ایک جسم کے اندر حیات کہیں زیادہ ہے اور کہیں کم ہے, اسی طریقے سے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات برزخی عطا کی ہے وہاں پر بھی یہی اصول ہے، کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں بہت زیادہ ہے اور کہیں بہت زیادہ. تو عام لوگوں کے پاس جو حیات برزخی ہے، اگر کافر ہے تو حیات برزخی ان کو دی جاتی ہے، تکلیف عذاب اور ریمانڈ کے جو حالات ہیں ان کے ادراک کے لیے. مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حیات برزخی دی ہے اللہ کے نعمتوں کے استعمال کے لیے. اور پھر شہداء کے حیات برزخی اس سے زیادہ مضبوط، اور انبیاء کے جو حیات برزخی ہے وہ تو بہت زیادہ مضبوط ہے، یہاں تک کہ نبی کے وفات کے بعد نبی کے ازواج کے ساتھ نکاح تک بھی جائز نہیں، جیسے کہ تفسیر مظہری نے لکھا ہے. لا یجوز النکاح بے ازواج النبی بعد وفاتہ بخلاف الشہداء فإنه یجوز النکاح بعد وفات الشہید. شہید کے وفات کے بعد تو شہید کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، دنیا دار الامتحان ہے اور امتحانی پرچے بدلتے رہتے ہیں. کبھی راحت کے شکل میں پرچہ دیا جاتا ہے اور کبھی زحمت کے شکل میں پرچہ دیا جاتا ہے. کبھی آپ کے کوکے میں فائدہ زیادہ ہوگا، یہ بھی امتحان ہے، اور کبھی جو ہے نا آپ کی منڈیاں تباہ ہو جائے گی، یہ بھی امتحان ہے. پرچہ بدلتا رہتا ہے. اللہ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے. طالب کو اگر امتحانی حال میں بٹھایا جائے اور پھر امتحانی پرچہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے تو یہ انصاف ہی زیادتی ہے، تو زیادتی ہے. جن طلبا کو پرچے نہیں ملتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، کتنے پریشان رہتے ہیں، بار بار آتے استاد جی پرچہ نہیں ملا، پرچہ نہیں ملا. تو ہم تو بیٹھے ہیں امتحانی حال میں، لہذا امتحان نہ لینا یہ زیادتی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، ضرور امتحان لیں گے. بشیء من الخوف، کبھی خوف کے حالات آئیں گے. والجوع، کبھی فاقوں سے دو چار ہونا پڑے گا. ونقص من الاموال، کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا. والانفس، اور کبھی خود بیمار، آنکھیں ضائع ہو گئی، ہاتھ ضائع ہو گیا، ٹانگیں ضائع ہو گئی حادثات کے اندر. اور یا یہ ہے کہ اولاد کا انتقال ہو گیا، یہ سارا اسی میں آتا ہے. والثمرات، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے خربوزوں کا باغ تباہ ہو جائے گا. وبشر الصابرین، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ امتحان ہے. اور آپ امتحانی حال میں بیٹھے ہوئے ہو، پوری دنیا امتحانی حال ہے، ہر آدمی امتحانی حال میں بیٹھا ہوا ہے، پرچہ دیا گیا ہے اور پرچہ بدلتا رہتا ہے. لیکن جو آدمی صبر کا راستہ اختیار کرے گا زحمت کے حالات میں، اور شکر کا راستہ اختیار کرے گا راحت کے حالات میں، تو ان تمام کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے اللہ کے رضا کی، جنت اور جنت کی نعمتوں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اب صابرین کی صفت بیان فرماتے ہیں. صابرین وہ لوگ ہیں، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ان کے پاس، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جو چیز ہلاک ہو گئی وہ بھی اللہ کی ملکیت تھی، میں خود اللہ کی ملکیت ہوں، میری اولاد اللہ کی ملکیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاس جو چیز بطور امانت رکھوائی تھی واپس لے لی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. تسلی ہے، آج آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، ماں باپ کا انتقال ہوا، اور یہ سبق اگر آپ کے دل دماغ میں بیٹھا ہے کہ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو کتنی بڑی تسلی ہے ان کلمات کے اندر کہ جدائی کا جو وقت ہے وہ تھوڑا سا ہے، فراق کا وقت تھوڑا ہے، وہ سال بھی ہو سکتا ہے، تین چار مہینے بھی ہو سکتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب حضرت نے بتایا کہ ان قریب آپ بھی میرے پیچھے آنے والی ہیں، تو وہ کتنا خوش ہو گئی اور یکدم جو ہے نا وہ مسکرانے لگی کہ جدائی کا وقت کم ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ہم سب اللہ کے ہیں، انا الیہ راجعون سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. تھوڑے دنوں کے لیے جدائی واقعی ہو گئی، آگے جا کر پھر ملیں گے. تو اس سے جو ہے نا زیادہ صبر کی کلمات کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کا بچہ یہاں سے امریکہ جاتا ہے، کبھی کبھی وہ سال دو سال کے بعد آتا ہے، لیکن کبھی کبھی 20 سال ہو جاتے ہیں نہیں آتا. ماں باپ یہاں ہے، بچہ وہاں ہے، لیکن امید ہے کہ ملاقات ہو جائے گی. تو ماں باپ جاتے وقت خوش نہیں ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں، اور خوشی خوشی اس کو کیا کرتے رہتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، اس لیے کہ امید ہے کہ ملاقات ہوگی. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جو کلمات اور جو سبق اللہ پاک نے دیا ہے اپنے بندوں کو کہ زحمت کے حالات میں آپ یہ کلمات پڑھا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں بہت بڑی تسلی ہے کہ جدائی کا وقت کم ہے، آگے ملاقات ہونی ہے، ان قریب ملاقات ہونی ہے. علیہم صلوات من ربہم ورحمت، ان کے لیے جدا جدا خاص خاص عنایتیں ہیں، کیونکہ کس شان سے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب نوازنا چاہتا ہے تو پھر کمی کوتاہی نہیں کرتا، بخل سے کام نہیں لیتا، اپنے جو ہے نا شان کے مطابق پھر عطا کرتا ہے. تو اللہ فرماتے اولائک علیہم صلوات، انہی لوگوں پر کیا ہے؟ جدا جدا خاص خاص عنایتیں ہیں اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے. ورحمت، اور اس طریقے سے عام مہربانیاں بھی ان کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام بندوں کے لیے. صلوات کے بعد رحمت کا ذکر یہاں چونکہ موجود ہے، اس لیے میں نے دونوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ معنی بیان کیا آپ کے سامنے کہ صلوات سے مراد یہاں پر کیا ہے، جدا جدا خاص خاص عنایتیں مراد ہیں، اور رحمت سے مراد کیا ہے، عام احسانات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام بندوں کے لیے، وہ مراد. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ دنیا میں سیدھی راہ پر ہے، یہی لوگ دنیا کے اندر کیا ہے، سیدھی راہ پر ہے. تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت، یہ بشارت اخروی ہے. واولئک هم المهتدون، یہ بشارت دنیاوی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں ہدایت پر ہے اور آخرت کے اندر ان کے لیے جدا جدا خاص خاص اللہ کی عنایتیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. صفا منصوب ہے آدم علیہ السلام کے طرف، کیونکہ آدم علیہ السلام کا لقب ہے صفی اللہ. مروہ منصوب ہے آدم علیہ السلام کی بیوی کی طرف, مرآہ کی طرف مروہ. یہ دو جو ہے نا پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا چوٹیاں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ جو عید ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ انصار منات کے نام سے حج پڑھتے تھے. منات قدید جگہ ہے, قدید میں منات کے نام سے یہ لوگ حج ادا کیا کرتے انصار. اور صفا مروہ کے سائے کو یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ زمانہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے. اور پھر جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور اسی طریقے سے حج اور عمرے کے احکامات آ گئے تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صفا مروہ کے سائے ہمارے لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ تو قرآن مجید کی اتنا ضرور ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. شعائر جمع شعیرہ کے, اور شعیرہ کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو کہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کے شعائر ہے. فمن حج البیت او اعتمر, جو حج بیت اللہ کرے یا عمرہ ادا کرے, فلا جناح علیہ, اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. ان یطوف بہما, طوف بہما, کہ وہ ان دونوں کا کیا کرے؟ سعی کرے. یہاں طواف بمانا کس کے ہیں؟
سعی کے.
کیونکہ طواف بمانا چکر کے, گلائی میں چکر کے, یہ تو کس کے ساتھ خاص ہے؟ بیت اللہ کے ساتھ. اور صفا مروہ کے درمیان سعی کیا جاتا ہے, تو وہاں طواف سے مراد کیا ہے؟ گھومنا. مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سعی, طواف کا معنی گھومنا ہے, تو وہاں پر کیا ہے؟ سعی. یہاں لا جناح کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حالانکہ سعی بین صفا والمروہ وہ تو واجب ہے, اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کو استعمال کیا لا جناح. تو یہ اس لیے کہ آیت کا شان نزول جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ انصار کے شبہات کا ازالہ ہے. انصار یہ سمجھتے تھے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی یہ کار گناہ ہے. وہ یہاں یعنی وہ صفا مروہ کے سائے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, اور یہاں سائے کو وہ گناہ سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لفظ یہاں نازل فرمایا فلا جناح علیہ, یعنی صفا مروہ کے درمیان جو سائے ہے یہ اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. ومن تطوع خیرن, اب اللہ تبارک و تعالی ضابط خداوندی کو بیان کرتے ہیں کہ جو بھی آدمی امر خیر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, تو یاد رکھے عمل خیر کرنے والے عمل خیر کے طرف جانے سے پہلے اس بات کو یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, تمہارا رب اللہ قدردان ہے اور علم رکھتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تحفوں کے بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. ہمارے شیخ جو تھے اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت فرمائے, تحفے کے بہت زیادہ قدر کرتے تھے. کئی مرتبہ اس طریقے سے دیکھنے کو ملا کہ کوئی طالب معمولی سوغات اپنے گاؤں دیہات سے لے کر آئے, حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کیا, اور پھر حضرت شیخ نے ان کے لیے اتنی بڑی دعوت رکھی نوری آباد میں اور حسن آباد میں, اور ہم بھی کبھی کبھی ساتھ دعوت دیتے تھے تو مہمان ہیں ہم, یہ سمجھ شاید کوئی بہت, بہت, بہت بڑے مہمان آئے ہیں. وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ کوئی طالب علم گاؤں سے آئے ہیں اور وہ حضرت کے پاس حضرت سے ملنے آئے ہیں, تو کوئی معمولی سوغات لے کے آئے ہیں اور اس کے حضرت جو ہے نا اس قدر قدرداری کرتے تھے سوغات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر, شاکر کا معنی کیا ہے؟ قدردان. آپ کوئی بھی کار خیر کرتے ہو وہ قدردان ہے, وہ دیکھ رہا ہے, قدردان ہے. اور علیم ہے, آپ کہیں پر بھی کار خیر کی طرف جاتے ہو اللہ کے علم میں ہے. دن میں جائے کار خیر کی طرف, رات میں جائے, جنگل میں جائے, شہر میں جائے, پانی کے اندر جائے, فضا میں جائے, جہاں بھی جائے وہ کیا ہے؟ علیم ہے, اس کے علم میں ہے اور قدردان ہے. اس لیے کار خیر سے پیچھے نہیں رہو. قانون کلی ضابط خداوندی بیان فرما رہے, ومن تطوع خیرا, جو امر خیر کرے گا, فإن اللہ شاکر, اللہ قدردان ہے, علیم, اور آپ کے کار خیر سے باخبر ہے, علم میں ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا, یا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زجر بیان فرما رہے ہیں احبار یہود کے لیے, اور اس طریقے سے رہبانی یہود کے لیے اللہ پاک زجر بیان فرما رہے, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب میں تحریف کیا تھا, اور اللہ کے بیان کردہ احکامات کو چھپایا تھا. تو اس سے بڑا جرم اور اس سے بڑا سرقہ اور اس سے بڑی زیادتی دنیا میں ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً کلمات زجر ان کے لیے ارشاد فرماتے رہتے ہیں. ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات, تحقیق وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا من البینات, وہ مضامین جو ہم نے نازل کیے, من البینات, من بیانیہ ہے, البینات جو بالکل کیا ہے, واضح ہے, والہدا, اور اس طریقے سے دوسرے کے لیے, دوسروں کے لیے باعث ہدایت ہے, من بعد ما بیناہ, جبکہ ہم ان مضامین کو آسمانی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, للناس, لوگوں کے لیے, فی کتاب, آسمانی کتاب میں, یعنی ان مضامین کو ہم نے لوگوں کے لیے آسمانی کتاب تورات کے اندر کیا کر دیا, بیان کر دیا, اور وہ منظر عام پر آ چکے ہیں. اس کے باوجود ان کے جو مولوی ہیں, احبار اور رہبان, یہ کیا کرتے ہیں, ان مضامین کو اور ان احکامات کو جو ہے نا یہ چھپاتے رہتے ہیں اور اس میں تحریف کرتے رہتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ, انجام کتمان, اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. چوری کرنے کا جو انجام ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں چوری کرنا اور شریعت میں چوری کرنا, اس کا انجام اللہ بیان فرما رہے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ, یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت نازل کرتے ہیں اور لعنت بیچتے ہیں, اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بیچتے ہیں. سمجھے نا, فرشتے اور اس طریقے سے لوگ, وہ بھی ان پر لعنت بیچتے ہیں. جو لوگ اللہ کی کتاب میں سرقہ کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, اور اللہ کی کتاب میں خیانت کرتے ہیں, تو یہ ہے کتمان, یہ ہے انجام کتمان, کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر لعنت بیچتے ہیں, اور لعنت بیچنے والے بھی ان پر کیا بیچتے ہیں, لعنت. اب لعنت بھیجنے والے اللہ کے سوا کچھ شخصیات کا ذکر تو آگے آیت میں موجود ہے, لیکن جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے تو سمندر کے مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت زمین کی طرف متوجہ ہو, بارشیں برستی ہیں, اچھی ہوائیں چلتی ہیں, اور خوشگوار امن کا فضا یہ زمین پر جو ہے نا وجود میں آتا ہے. یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں ان کے غذا دوبالا ہو جاتی ہے جب سمندر کے اوپر بارش برستی ہے. بارش نیک لوگوں کے نیک اعمال کی وجہ سے برستی ہے, اس لیے مچھلیاں سمندروں کے اندر استغفار کرتی ہیں اور دعائیں مانگتی ہیں نیک لوگوں کے لیے. اور جب امت کے اعمال بگڑ جاتے ہیں, بارشیں رک جاتی ہیں, اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے, تو یہی بے زبان مخلوق پھر کیا کرتی ہے؟ لعنت بیچتی ہے, بدوائی دیتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر, ایسے لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. لیکن وہ بے خبر ہے, وہ اپنے خطا کاریوں میں اور بدکاریوں میں ایسے مگن ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چرن پرند ہمیں بدعا دے رہے ہیں, سمندر کی مچھلیاں ہمیں بدعا دے رہی ہیں, ان سجن ہمیں جو ہے نا بدعا دے رہے ہیں. ان کو خبر نہیں ہے اور نف کوئی فکر ہے. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا, یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ترغیب توبہ دے رہے ہیں, مگر ان لوگوں میں سے یعنی یہ جو اہلی کتاب ہے ان میں سے ان لوگوں کے لیے یہ وعید نہیں ہے, ان پر اللہ تبارک و تعالی لعنت نہیں بیچتے ہیں, اور لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت نہیں بیچتے ہیں. کن لوگوں پر؟ تابو و اصلحو, پہلے ان کے ساتھ شریک جرم تھے لیکن بعد میں کیا ہوا؟ احساس ہوا اور توبہ کر لیا. و اصلحو, اور اپنا قبلہ درست کر لیا, اپنے اصلاح کر لیا, تہذیب الاخلاق. وبینوا, اور جو مضامین چھپائے تھے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. اس لیے توبہ کے لیے ضروری ہے نا کہ جو جرم کیا ہے اس جرم کو کیا کرنا ہوگا؟ چھوڑنا ہوگا. وبینوا, اور جن مضامین کا بیان کرنا, جن مضامین کو چھپایا تھا ان مضامین کو بیان کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں پر خصوصی رجوع کرتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر کیا کرتے ہیں؟ خصوصی رجوع فرماتے ہیں اور ان کے توبے کو قبول فرماتے ہیں اور ان کو تمام کے تمام گناہوں سے ان کو پاک کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ذات ہوں. لہذا بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی توبے سے اللہ کے رحمت سے نومید نہیں ہونا چاہیے. بدعات میں مبتلا ہے, کتمان میں مبتلا ہے, یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہے, توبے کا دروازہ کھلا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ خطا کو چھوڑے اور توبے کا راستہ اختیار کرے, اور اس طریقے سے معصیت کا راستہ چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجوع کے طرف رجوع کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے, ان کے توبے کو بھی اللہ پاک کا اعلان ہے کہ میں کیا کرتا ہوں؟ شان سے قبول کرتا ہوں اور خصوصیت سے قبول کرتا ہوں. کیونکہ یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ ایک آدمی ایک گناہ کے اندر مبتلا ہو اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو دنیا کے فوائد مل رہے ہو, نذرانے شکرانے, اور اس طریقے سے قیادت سیادت بھی ملی ہے. اب اگر یہ آدمی اللہ کے خوف سے کیا کرتا ہے, اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, نذرانوں شکرانوں پہ بھی لات مارتا ہے, قیادت سیادت کرسی کو بھی لات مارتا ہے, تو یہ کوئی معمولی قربانی تو نہیں ہے, بہت بڑی قربانی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے توبے کو قبول کرتا ہوں اور شان سے قبول کرتا ہوں, خصوصیت سے قبول کرتا ہوں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اب آگے اللہ تبارک و تعالی انجام مسرین بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ گناہ کرتے رہے اور مرتے دم تک یہ گناہ کرتے رہے
اور کبھی توبے کا خیال دل میں پیدا نہیں ہوا اور کبھی توبے کی طرف نہیں گئے، یہاں تک کہ ملک الموت آیا اور دنیا کی زندگی کو تمام کر دیا، تو ان کے انجام کو اللہ بیان فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں موت آ گئی، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت، لعنت بھیجنے والوں کا، لعنت بھیجنے والی چند شخصیات کا ذکر میں نے کہا کہ آگے آیت میں ہے وہ یہ، اس میں اللہ کے علاوہ ملائکہ کا ذکر ہے اور اس طریقے سے لوگوں کا ذکر ہے، خالدین فیہا، یہ فیہا کے ضمیر کو اچھی طریقے سے نشین کرے، فیہا کے ضمیر کا مرجع لعنت ہے، لعنت، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی لعنت کی زندگی میں یہ لوگ اب رہیں گے، کیونکہ کفر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، ملعون زندگی دنیا میں اختیار کی تھی اور ملعون زندگی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، لہذا اب ہمیشہ کے لیے لعنت کی زندگی میں رہیں گے، خالدین فیہا، لا یخفف عنہم العذاب، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، کیا مطلب، یعنی بعد دخول النار، جب ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو اب ساری زندگی ایک گھڑی بھی ایسی نہیں آئے گی کہ ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے، ہمیشہ جو ہے نا دہکتی آگ اور اس طریقے سے بھڑکتی آگ جو ہے نا ان کو جلاتی رہے گی، تو لا یخفف عنہم العذاب بعد الدخول، جہنم میں داخل کیے جانے کے بعد ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، قبل الدخول یعنی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، یہاں پھر اللہ تبارک و تعالی سورت کا جو دعویٰ ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود، لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ دعوی صورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پھر دعوی صورت کو بیان فرمایا ہے، مدینہ میں جب یہ آیت نازل ہو گئی مکے کے مشرکین کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اوپر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے قرآن مجید کے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اور اس آیت کے اندر تو یہ ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ، سارے کام ایک ہی اللہ جو ہے نا وہ نمٹاتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو مختلف کاموں کے لیے مختلف بت ہیں، اولاد کے لیے الگ بت، بارش برسانے کے لیے الگ، صحت کے لیے الگ، اور اسی طریقے سے مصائب دفع کرنے کے لیے الگ، اور اسی طریقے سے شادیاں کرانے کے لیے الگ، یہ سارے بتے، اس لیے ان کی عقل نہیں مانتی تھی کہ ایک ذات یہ سارے کے سارے کام کس طریقے سے کر سکتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ، تمہارا معبود ایک ہے اور وہ ایک معبود سارے کے سارے کام اکیلا کرتا ہے، بطور تعجب انہوں نے جب یہ باتیں کہنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد اگلی آیت کو نازل فرمایا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دلیل عقلی افاقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود اور اللہ کی وحدانیت کا، اس آیت کو اللہ نے نازل فرمایا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بما ينفع الناس. سات چیزوں کا ذکر ہے اس دلیل کے اندر. زمین آسمان کو پیدا کرنا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن راتوں میں جو ہے نا اختلاف لانے والا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور کبھی رات جو ہے نا وہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے، یہ اختلاف. اور تاریخ مقرر ہے، ہمیشہ 22 جنوری کو سال کا سب سے جو ہے نا سال کی سب سے چھوٹی رات ہوگی، اور 22 دسمبر کو ہمیشہ سال کا سب سے بڑا دن ہوگا، تاریخ مقرر اختلاف کے. والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہے، وہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ایک ماشا، دو ماشا لوہا پانی میں ڈال لے چلا جائے گا، نیچے چلا جائے گا. اور جہاز کتنے ٹن کا ہوتا ہے اور سارا لوہا، لیکن وہ نیچے نہیں جاتا، اگر انجن بند بھی ہو تو وہ پانی کے اوپر کھڑا ہے. کس نے پانی کے اوپر رو کے رکھا ہے اس کو؟ نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی رحمتیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے بارش اللہ ہی برساتا ہے، فاحیا به الارض، اسی کے ساتھ زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها، بنجر ہونے کے بعد، وبس فیها من کل دابۃ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا رکھا ہے زمین کے اوپر، اور صرف جانداروں کو پھیلایا نہیں ہے بلکہ ان کے خوراک کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کو ادلتا بدلتا ہے، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، کبھی تیز اور کبھی نرم. والسحاب المسخر، مسخر بین السماء والارض، اور یہ جو بادل ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقید کر رکھا ہے زمین آسمان کے درمیان. لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں غور فکر کرو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ آیات ہے اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کاملہ کے، اور اللہ تبارک و تعالی کے توحید کی، اللہ کی وجود کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پورے نظام میں نہیں، ان پورے نظاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور تم بھی مانتے ہو کہ جس نظام کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، بلکہ جن نظاموں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، یہ سارے کے سارے نظام اکیلا اللہ کے پیدا کردہ ہے، اور اکیلا اللہ ان نظاموں کو چلاتا ہے. ان نظاموں کے پیدا کرنے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ان نظاموں کے چلانے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو پھر آپ کو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ پر تعجب کیوں ہو رہا؟ سمجھے نا، کس شان سے اللہ تبارک و تعالی سمجھاتے ہیں اس طریقے سے، اس پیار سے. ایک باپ اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکتا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے دشمنوں کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی کی کسی پیج پر، کسی مول پر شاید ان کو حق بات سمجھ آ جائے، اور یہ شیطان کے بہکاوے کا راستہ اور نفس اور خواہشات کا راستہ اور گناہوں کا راستہ چھوڑ کر جنت کا راستہ اور اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کر لے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. مشرکین کے لیے زجر ہے. عقل جب خراب ہو جاتی ہے پھر آدمی کو صحیح اور فاسد، اور اس طریقے سے حق اور باطل، جائز ناجائز میں فرق اور تمیز جو ہے نا وہ آدمی کے پاس نہیں رہتا، اور فرق نہیں کر سکتا پھر. تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. بعض لوگ یعنی مشرکین جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سوا انداد بنا رکھے ہیں، یا
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں اور اس طریقے سے معبود اور الہ بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا. یحبونہم کحب اللہ, ظلم پر ظلم, ان کے ساتھ وہی محبت کرتے ہیں جو محبت کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کے نسبت زوات کے طرف, یعنی اختلاف زوات کی وجہ سے محبت کی جو معنی ہے اس میں اختلاف واقع ہوتا ہے. محبت ماں سے کی جاتی ہے, لیکن ماں کے ساتھ جو محبت کی جاتی ہے وہ احسان ہے, وہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. محبت بیوی کے ساتھ کی جاتی ہے وہ محبت اور ہے. محبت اولاد کے ساتھ کی جاتی ہے وہ محبت کیا ہے؟ شفقت ہے. اسی طریقے سے محبت مسلمانوں کے ساتھ کی جاتی ہے وہ محبت اور ہے, خیرخواہی ہے. اور محبت اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کامل بندگی ہے. تو جو محبت اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے کامل بندگی, وہی محبت یہ کیا کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے جھوٹے خداؤں کے ساتھ, جو انداد انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے ساتھ, انہی کے ساتھ وہی محبت کرتے ہیں. وہی کامل بندگی جو اللہ کی اختیار کرنی چاہیے تھی ان کی اختیار کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن ایمان والے صرف کس سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی معبود والی محبت وہ صرف کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جميعا وان اللہ شدید العقاب. یہ ظالم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے کاش کاش یہ ظالم تھوڑا سا سوچتے اپنے نفع نقصان کو, اور پھر نقصان چھوڑ کر نفع کو اختیار کرے تو کیا بہتر ہوتا ان کے لیے. لو تمنا کے لیے بھی ہے, لو شرطیے بھی ہو سکتا ہے. اگر لو شرطیہ ہو تو پھر یہاں پر جزا جو ہوگا وہ محذوف ہوگا. لما اشرکو, ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جميعا لما اشرکو. یہاں جزا مقدر ہوگا. ان القوۃ للہ جميعا کے بعد کیا ہوگا؟ لما اشرکو, جزا کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا. اگر یہ ظالم اس بات کو جانتے ہوتے اور اس بات کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوتے, اذ یرون العذاب, جب یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے, اس وقت اگر یہ ظالم لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوتے اور اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہوتے کہ ان القوۃ للہ جميعا, طاقت صرف کس کی ہے؟
اللہ کی.
اور یہ جو بے جان پتھروں کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے, ان بیچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. عذاب لانے والا اللہ ہے, عذاب ہٹانے والا بھی اللہ ہے, مصیبت لانے والے بھی اللہ ہے, راحت لانے والے بھی اللہ ہے. اور جن کی پوجا ہم کرتے ہیں یہ بیچارے تو بے بس اللہ کی مخلوق ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اگر اس بات کے سمجھنے کی کوشش کرتے اور جاننے کی کوشش کرتے, لما اشرکو, تو یہ جزا ہے. کبھی بھی یہ لوگ کیا نہ کرتے؟ شرک نہ کرتے. لیکن
باپ دادا کی کہاوتوں کو آنکھیں بند کر کے جو ہے نا لیا ہوا ہے اور اسی کو بیان کرتے رہتے ہیں, اس لیے حق کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے جب ان کو سمجھانا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ دین کے بات کو اگر سمجھنا ہے اترکو ما یقول آباؤکم, جو من غلط باتیں تمہارے آبا و اجداد نے بیان کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے آپ تک پہنچائی ہے اور آپ کے دل دماغ کے اندر وہ من غلط داستانیں بیٹھی ہے, جب تک وہ گندگی آپ کے دماغ میں بیٹھی رہے گی دین کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لہذا اترکو ما یقول آباؤکم, سب سے پہلے وہ تمام کے تمام من غلط باتیں چھوڑ دو جو تمہارے آبا و اجداد بیان کرتے رہتے تھے, اور دل دماغ سے ان باتوں کو ہٹاؤ نکالو, اس کے بعد قرآن مجید کی دعوت سنو تو بات سمجھ میں آئے گی. پھر قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ دعوت سمجھ میں آئے گی. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور اللہ تبارک و تعالی بہت سخت عذاب دینے والے ہیں. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. مزید اللہ تبارک و تعالی بندے کو سمجھاتا ہے کہ میرے بندے, دنیا کے اندر تو نے مجھے چھوڑ دیا اور چھوٹے چھوٹے خدا بنا ڈالے, ڈھونڈ ڈالے اور انہی کے پیچھے چل پڑے ہو. قیامت کا دن آنے والا ہے اور یہ جو آج تمہارے خدا بنے بیٹھے ہیں, قیامت کے دہشتناک وحشتناک اور ڈراؤنی دن میں آپ کو چوڑ جائیں گے اور آپ سے برات کا اعلان کر جائیں گے. پھر اس وقت آپ کو حسرت ہوگی اور اسی طریقے سے ارمان کرو گے اور اپنے سینے کو جو ہے نا پیٹتے رہو گے اور اس طریقے سے افسوس کرتے رہو گے, لیکن اس وقت کا افسوس اور اس وقت کے ندامت اور پچھتاوا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ دن آنے والا ہے. اللہ پاک دنیا میں ہمیں جو ہے نا سمجھاتے ہیں, استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جب جدائی اختیار کریں گے اور برات کا اعلان کریں گے, کون؟ الذین اتبعوا, وہ لوگ جو دنیا کے اندر متبوع بنے ہوئے تھے, جو الہ بنے ہوئے تھے اور جن کو لوگوں نے اپنا الہ بنا رکھا تھا, اپنا متبوع بنا رکھا تھا, اپنا لیڈر بنا رکھا تھا اور ان کے کہنے پر زندگی گزارتے تھے, جب یہ کیا ہو جائیں گے؟ جدا ہو جائیں گے اور برات کے اعلان کریں گے. کس سے؟ من الذین اتبعوا, کس سے؟ ان لوگوں سے جو ان کا اتباع کرنے والے تھے, جو ان کے تابعین تھے اور ان کے فرمان بردار تھے. ورأوا العذاب, اور آگے جو ہے نا جہنم کی بھڑکتی آگ ہوگی اسے دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب, اور ختم ہو جائیں گے ان کے باہم تعلقات. ان کے باہم جو تعلقات تھے عابد معبود کے, وہ ختم, اور ان کے معبود جو ہے نا وہ بھی کیا ہوں گے؟ برات کا اعلان کریں گے, جدائی کا اعلان کریں گے, بھائی دبو ہو جاؤ, ہمارے قریب نہیں آنا, ہمیں تو اپنی پریشانی لگی ہے, تم کون ہو؟ اور پھر وہ یہ بھی کہے, یہاں تک شیطان کہے گا کہ میں نے کب تم سے کہا تھا کہ تم یہ کام کرو, میں نے تو اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا, آپ اپنے اختیار سے گناہ کی طرف چلے تھے, میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا. شیطان بھی کہے گا. تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ وقال الذين اتبعوا، یہ سارے کے سارے قبر پرست اور بت پرست اور مشرک اور اسی طریقے سے بیدین فاسق فاجر نڈرو کے پیچھے چلنے والے مسلمان جو آپ کی ایمان کو تباہ کر رہے، آپ کی زندگی خوبصورت قیمتی زندگی کو ضائع کر رہے اور آپ کو مقصد سے ہٹا کر مقصد سے غافل بنا کر کن گندوں میں جو ہے نا آپ کے لیڈروں نے آپ کو لگا رہا ہے. اللہ نے ہم ان کاموں کے لیے پیدا کیا جن کاموں میں ہم لگے ہوئے اور لیڈر کے کہنے پر لگے ہوئے. کبھی جھنڈے لگاتے ہیں، کبھی جھنڈے اتارتے ہیں، کبھی دھرنے دیتے ہیں، کبھی جلوس نکالتے ہیں، کبھی کہاں مظاہرہ، کبھی کہاں مظاہرہ. یہ سب کے سب اسی وعید کے اندر شامل، اسی میں شامل ہے. وقال الذین اتبعوا، سارے کے سارے کارکن اتباع کرنے والے لڈروں کے اور اس طریقے سے عبادت اور پوجا کرنے والے بتوں کے اور قبروں کے، یہ سب کے سب کہیں گے لو ان لنا کرتن، کاش دنیا میں ہمارے لیے ایک دفعہ واپس جانا ہوتا. فنتبر، اب حقائق تو کھل گئے ہمارے اوپر، دنیا کے اندر تو عقل سلیم مر چکی تھی، اس لیے حق باطل میں فرق نظر نہیں آتا تھا. اندھیروں میں پیدا ہو گئے تو اندھیروں میں جوان ہو گئے، دین کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور جو بدعات کفریات شرکیات کی زندگی تھی ہم اسی کو زندگی سمجھتے تھے، غلط عقیدہ کی وجہ سے اسی کو دین سمجھتے تھے. کاش ہمارے لیے ایک مرتبہ دنیا کے طرف واپس جانا ہوتا. فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ، تو آج ہم تو ہم دنیا کے اندر بھی ڈنکے کے چوٹ پر ان سے جدائی اور بیزاری کا کیا کرتے ہیں، اعلان کرتے. کما تبرؤوا منا، جس طریقے سے آج انہوں نے ہم سے جدائی اور بیزاری اور بے روخی کا اعلان کر دیا، تو ہم بھی دنیا ہم دنیا کے اندر اسی طریقے سے ان سے بے روخی اور بیزاری اور جدائی کا کیا کرتے، فیصلہ کرتے. کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو دکھائیں گے ان کے بد اعمالیاں، کس لیے؟ حسرات علیہم، ان کے ارمانوں کو اور ان کے جو ہے نا افسوسوں کو اور ان کے جو ہے ندامتوں کو اور پچھتاووں کو بڑھانے کے لیے. دنیا کے اندر میں نے ایک نظام نازل کیا تھا اور اس نظام کے سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا تھا، آسمانی کتابوں کو نازل کیا تھا، اور پھر امت کے علماء دن رات آپ کو سمجھاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے اب آپ کو آپ کا ٹھکانہ بتایا گیا. اور اس طریقے سے جن کو اختیار کر کے اللہ کو چھوڑ دیا تھا ان کا رویہ جو ہے نا آپ کو بتایا گیا، صرف آپ کے حسرت کو بڑھانے کے لیے، آپ کے ارمان کو بڑھانے کے لیے، آپ کے ندامت اور پچھتاوے کو بڑھانے کے لیے. باقی یہ ہے کہ اب یہ چیزیں یہاں کیا ہوگی، بیکار، کچھ کام نہیں آئے گی. وما هم بخارجین من النار، اب جو ہے نا ان کو جہنم سے بالکل نہیں نکالا جائے گا، اب ہمیشہ جو ہے نا جہنم میں رہیں گے. یا ایھا الذین کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، صوم موقت بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی صوم مؤبت کو بیان کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. صوم موقت تھا تو صوم موقت کے بعد اب جو ہے نا صوم محبت کو بیان کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، نہیں وہ تو آگے ہے، یہ
تحریمات غیر اللہ کو کی تردید جو ہے نہیں اللہ پاک فرما رہے. یا ایوہ الذین یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا, تحریمات غیر اللہ کی تردید اللہ تبارک و تعالی یہاں سے فرما رہے, لوگو کلو مما فی الارض حلالا طیبا, جو چیزیں میں نے زمین پر پاکیزہ پیدا کی ہے اسے کھایا کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور قدم بقدم شیطان کا اتباع نہیں کرتا. آپ کا پیر مرشد اگر آپ کے اوپر کسی چیز کو حرام قرار دے دے تو آپ اس کو حرام نہ سمجھے, اور اسی طریقے سے آپ از خود بھی اپنے اوپر حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرے. اللہ پاک نے جو کچھ آپ کے لیے حلال فرمایا ہے آپ اس کو استعمال کریں, لیکن یاد رہے کہ استعمال کرنے کا جو جائز طریقہ ہے اور حاصل کرنے کا جو جائز طریقہ ہے ان دونوں کو اختیار کرنا ہوگا. جائز طریقے سے حاصل کرنا ہوگا, جائز طریقے سے استعمال کرنا ہوگا. انہو لکم عدو مبین, شیطان کا اتباع نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کل دشمن ہے, وہ تو دن رات اسی چکر میں رہتا ہے اور اسی محنت میں رہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی بندگی سے نکال کر اور اس طریقے سے اللہ کے رحمتوں سے نکال کر اللہ کے غضب کے آگے لا کر ڈال دے, اور اس طریقے سے اللہ کے دشمنوں میں جو ہے نا آپ کو شامل اور داخل کرے. اس کی جو دن رات کی کوشش ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, اب شیطان کی عداوت کی تشریح فرما رہے اللہ پاک. شیطان جو ہے نا وہ اپنا اثر عقیدے میں بھی دکھاتا ہے اور اپنا اثر اعمال میں بھی دکھاتا ہے. تو اعمال میں شیطان کی عداوت کی تشریح اللہ فرماتے ہیں, انما یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا, والفحشائے, اور اس طریقے سے جو ہے نا بے حیائی کا, ننگے طواف کا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور یہ شیطان کی تباہ کاریاں ہیں کس میں؟ عقائد میں. وہ تمہیں وہ کہتا رہتا ہے اور سمجھاتا رہتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کہ اللہ کے بارے میں آپ وہ باتیں کہہ ڈالے جس کا تمہیں علم, جس کی تباہ کاری کا تمہیں علم نہیں. اس کی محنت ہے. اس طریقے سے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے ان بزرگوں کو اس لیے پکڑ رکھا ہے, اور اس طریقے سے اصحاب قبور کو ہم نے اس لیے پکڑ رکھا ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں ایک بادشاہ کے پاس بغیر کسی پیے کے آپ ملاقات نہیں کر سکتے ہو, رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑا ہے, ہم گناہگار خطاکار ہیں, براہ راست ہم اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں, اس لیے ہم اپنی درخواستیں بخاری صاحب کو دیں گے, اور بخاری صاحب پھر ہماری درخواستوں کو کیا کریں گے؟ آگے بڑھائیں گے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ راستہ آپ کے ہاتھوں میں کس نے دیا ہے؟ شیطان نے دیا آپ کے عقیدے کو دبا کرنے کے لیے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, شیطان کی یہ کوشش ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہیں جس کی تباہ کاری آپ نہیں جانتے ہو. اللہ کو قیاس کرے دنیا کے بادشاہوں پر, اور جو نظام یہاں پر ہے اسی نظام کو پھر جو ہے نا اسی نظام کو آپ اختیار کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, مشرکین کی دلیل کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس دلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے باطل فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ,
جو کتاب اللہ پاک نے نازل کیا ہے, جو احکامات اللہ نے نازل کیا اس کا اتباع کرو. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا, تو یہ مشرکین کیا کہتے ہیں کہ ہم چلیں گے اس پر جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے. ہمارے آباؤ اجداد کی بھی کوئی ویلیو ہے, جو راستہ انہوں نے ہمیں دیا ہے اور جو کام کرتے کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے, ہم تو اسی کے اوپر چلیں گے, اسی راستے کو اختیار کریں. یہی بات آج مسلمان بھی کہتا ہے, جب ان کے عقیدے کے خلاف, ظاہر عقیدہ تو بناوٹی عقیدہ ہے, من غلط عقیدہ ہے, قرآن اور حدیث اسی کی نفی کرتا ہے, تو جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہے, احادیث پڑھی جاتی ہے ان کے عقیدے کے خلاف, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی, بس ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا. نعرہ ایک ہے اس زمانے کے مشرکین کے اور موجودہ زمانے کے مشرکین کا, جو نعرہ ہے لب و لہجہ ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا, اگرچہ ان کے آبا و اجداد ایسے تھے کہ جو دین کے بالکل سمجھ نہیں رکھتے تھے, بالکل جاہل تھے, دین کی کسی قسم کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے, پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جو کام کرتے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہم وہی کریں گے. وَلَا يَهْتَدُونَ, اور اگرچہ ان کے آبا و اجداد ایسے تھے کہ آسمانی کتاب کے ہدایت سے محروم تھے, آسمانی کتاب کی ہدایت ان کے پاس نہیں تھی, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو کام ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے اور ہم نے ان کو جس طریقے سے پایا ہم اسی کو اختیار کریں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً, مثال ان لوگوں کے جنہوں نے کفر اختیار کیا, كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً, اس آدمی کے طرح ہے, الذی ینعق بما لا یسمع, کہ جو جانوروں کے پیچھے کیا لگاتا ہے, آوازیں لگاتا ہے, لا یسمع الا دعان ولا وندان, اور وہ جانور نہیں سنتے ہیں مگر صرف پکارنا اور چلانا کہ کوئی آدمی مالک ہمارے پیچھے ہے اور وہ ہمیں پکارتا ہے اور اس طریقے سے وہ چلاتا ہے, صرف آوازیں سنتے ہیں وہ جانور, باقی وہ کیا کہہ رہے ہیں جانوروں کو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہی حال جو ہے نا کس کی ہے, ان کافروں کے. آپ ان کو دعوت دیتے ہو اور قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے جو ہے نا پڑھ کر سناتے ہو, اور اس طریقے سے احادیث نبوی آپ لا کر سامنے رکھ دیتے ہو, بس ان کو صرف اتنی آواز سنائی دیتی ہے جتنی آواز جانوروں کو سنائی دیتی ہے, بس آگے اس کے معنی مطلب مفہوم کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون, جب انہوں نے اپنی زبان حق بولنے کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیا اور اپنا کان حق سننے میں استعمال کرنا چھوڑ دیا اور اپنی آنکھیں حق دیکھنے میں استعمال کرنا چھوڑ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کو بالکل کیا کر دیا, روحانی طور پر معوف کر دیا. اب علماء بیٹھے ہیں, قرآن بیان کرتے ہیں, حدیثیں بیان کرتے ہیں, ان کو صرف آوازیں سنائی دیتی ہیں, وہی آوازیں جو جانوروں کو سنائی دیتی ہیں, باقی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی, ساری باتیں تقریر اوپر اوپر سے گزرتی. یا اللہ پاک خبر دے رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں, فہم لا یعقلون, کچھ بھی نہیں سمجھتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. خطاب خاص کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی خطاب عام فرما رہے ہیں، ایمان والو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. وَشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کرے اللہ کے نعمتوں کے استعمال کے بعد. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہو تو اللہ کے نعمتوں کے استعمال کرتے وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرے، یہ اللہ کا شکر ہے. اور زندگی اللہ کے احکامات کے پابند بنائے، اللہ کے احکامات سے باغی نہ بنے، یہ شکر ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یعنی تحریمات غیر اللہ کی تردید کے بعد اب تحریمات اللہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا ہے اور ان سے اجتناب اور پرہیز کرنا. تحریمات اللہ کو بیان فرما رہے ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ہم نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار کو. حلال جانور ہے، ذبح نہیں کیا گیا، حرام، مردار ہے. اور جن جانوروں کو کھانا حرام ہے، وہ اگر ذبح ہو جائے تب بھی وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر والدم، اور اسی طریقے سے خون، لیکن ایک گوشت کا خون ہوتا ہے اور ایک دم مسفوح ہوتا ہے بہنے والا. حرام کون سا خون ہے؟ بہنے والا خون، جو رگوں کا خون ہوتا ہے وہ حرام ہے، باقی گوشت کا خون جو ہے نا وہ حرام نہیں. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اسی طریقے سے وہ تمام کے تمام حلال چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر کیے جائیں اور غیر اللہ کے نامزد کیے جائیں، وہ سب بھی حرام ہو جاتی ہے. یہ قرآن کہتا ہے وہ سب کس چیز، وہ سب کے سب پاک چیزیں اور حلال چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام. اس طریقے سے حلال رزق منڈی میں پڑا ہے، لیکن آپ نے سود سے پیسہ کمایا اور وہی پیسہ جیب میں ڈالا اور گئے حلال رزق خریدا آپ نے، لیکن کمائی آپ کے حرام میں ہے، تو جو رزق آپ اس سے خرید کر لے کر آئیں گے وہ بھی حرام. یعنی حلال رزق کو اگر حرام راستے سے کمائیں گے تو حرام ہو جاتا ہے. تو جو چیزیں حلال تھی اور پاکیزہ تھی لیکن آپ نے غیر اللہ کے نام کر دی، تو غیر اللہ کے نام کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گیا، اس کا ناجائز نہیں. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ. ہاں انسان ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی کبھی آدمی حالت استراری میں بھی داخل ہوتا ہے. تو اگر حالت استراری پیدا ہو گئی اور اس طریقے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا اور پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، تو جان بچانے کے لیے پھر ان حرام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو. لیکن ان حرام چیزوں کو استعمال کرتے وقت بھی آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ پیٹ نہیں بھرنا ہوگا، صرف جان بچانے کی نیت سے جو ہے نا تھوڑا سا کھانا ہوگا. فمن استر غیر باغ، فمن استر، جو بے تاب ہو جائے حالت استراری، غیر باغ لیکن طالبی لذت نہیں ہے، ولا عاد اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہے، پیٹ بھرنے والا نہیں، بقدر ضرورت جس سے جان بچ جائے، فلا اسم علیہ، اگر اتنی مقدار سے حرام کھائے گا جان بچانے کے لیے تو اس وقت جو ہے نا گناہ نہیں کر سکتا ہے، فلا اسم علیہ. ان اللہ غفور الرحیم، یہ بھی مطلب یہ ہے کہ کام اچھا نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے، آپ کا عذر آپ کی مجبوری اللہ کے سامنے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس خطا کو معاف فرمائیں گے. ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زجر فرما رہے ہیں اہل کتاب کو جو دین فروشی میں ملوث رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں دین فروشی حرام, دین فروشی حرام, دین فروشی حرام. لہذا مسلمانوں کے اندر بھی اگر کوئی آدمی دین فروشی کی طرف جائے گا, پیسہ لے کے غلط فیصلہ کرے گا, اور پیسہ لے کے حق بات کو چھپائے گا, اور فیصلہ لے کے ظالم لیڈر کے ظلم کے ساتھ جو ہے نا اس کا ساتھ دے گا, تو یہ تمام کے تمام وعیدیں ان کی لیے بھی ہیں. ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب, تحقیق وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو جو اللہ پاک نے تورات کے اندر نازل کی ہے اور کتاب کے اندر نازل کی ہے, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اسی کے اطمینان کی وجہ سے اور تحریف کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا مال لیتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, تو وہ لوگ یاد رکھے کہ آپ نے دین چھپا کر جو پیسہ لیا ہے, دین چھپ دین میں تحریف کر کے جو پیسہ آپ نے لیا ہے, اور اسی طریقے سے غلط فیصلہ دے کے جو پیسہ آپ نے لیا ہے, اور اس طریقے سے ظلم کی حمایت کر کے جو پیسہ آپ نے لیا ہے, یہ جہنم کی آگ ہے, جہنم کی آگ. ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے ہیں مگر کیا ڈالتے ہیں, جہنم کی آگ ڈالتے ہیں. ولا یہ پہلا ثمرہ ہے, ولا یوکل یہ حرام کاری اور دین فروشی کا پہلا ثمرہ ہے کہ اس کے عوض میں جو کچھ ان کو ملا ہے وہ جہنم کے آگ ہے, اور وہ جب اسی پیسے کو استعمال کریں گے تو گویا کہ اس نے جہنم کے آگ کو پیٹ میں ڈالا. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اور یہ دوسرا ثمرہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام نہیں فرمائیں گے اور رحمت کے نظر سے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. ما من احد الا سيكلمه ربه, قیامت کے دن کوئی بھی آدمی ایسا نہیں بچے گا جس سے اللہ تبارک و تعالی براہ راست کلام نہیں فرمائیں گے, لیکن ان لوگوں سے اللہ پاک اتنا ناراض ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام نہیں فرمائیں گے, رحمت کی نظر سے بھی ان کو طرف نہیں دیکھیں گے. ولا يزكيهم, اور فیصلہ ہو جائے گا ان کو جہنم کے آگ کے اندر ڈالنا ہے اور جلانا ہے. ولا یزکیہم, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو پاک نہیں فرمائیں گے. بہت سارے بہت بڑے بڑے گناہگار لوگ آ جائیں گے, بڑے بڑے گناہگار آ جائیں گے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ان کو پاک کرنا چاہیں گے تو ان کی ایک چھوٹی سی نیکی کو اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے, بہت بڑا کر دیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک نیکی کی وجہ سے فیصلہ فرمائیں گے کہ میں نے معاف کر دیا اس کے تمام گناہوں کو خطاؤں کو اور اس کو جنت میں داخل کرا دو. تو یہ پاکی ہے. ولا یزکیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاکی نہیں فرمائیں گے, ان کو پاک نہیں کریں گے, بلکہ گناہوں کے ساتھ جس طریقے سے یہ دنیا سے گئے ہیں انہی گناہوں کے ساتھ جو ہے نا یہ رہیں گے, اور انہی گناہوں کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ چوتھا ثمرہ ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ, یہ پانچواں ثمرہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دین فروش ہوتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ, ان لوگوں نے خرید لیا گمراہی کو, بالہدا, ہدایت کے بدلے میں. یعنی ان کا جو سودا ہے, تھوڑے سے پیسے لیے ہیں, یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے, کوئی نفع کا سودا نہیں ہے, یہ تو خسارے کا سودا ہے, نقصان کا سودا ہے. ہدایت دے کے اس کے بدلے میں کیا لے لی, گمراہی لے لی. ولا عذاب بالمغفرت, اور مغفرت دے کے اس کے بدلے میں کیا لے لیا, جہنم کی آگ کو لے لیا. عقل مند آدمی ایسا سودا نہیں کرتا جو انہوں نے کیا ہے. فما اصبرتم علی النار, فما اصبرتم على النار, محاورہ جو قرآنی ہے, فما اصبرتم على النار کا معنی کیا ہوتا ہے محاورہ قرآنی کے اندر, شاباش ہے, شاباش ہے, شاباش ہے ان کی ہمت کو دوزخ میں جانے کے لیے. کیسے با ہمت بنے ہوئے. فما اصبرتم على النار کا معنی کیا ہے, شاباش ہے ان کی ہمت کو کہ دوزخ میں جانے کے لیے کس طرح با ہمت بنے ہوئے ہیں. اس طریقے سے بعض مسلمان گناہ کرتے ہیں, اگر آپ کہیں کہ بھائی آخرت, آخرت میں پھر دیکھا جائے گا, تو یہ جہنم کے, جہنم میں جانے کے لیے جو با ہمت بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فما اصبرتم, فما اصبرتم علی النار, فما اصبرتم علی النار, شاباش ہے ان کی ہمت کو, شاباش ہے ان کی ہمت کو جہنم کی, جہنم کی آگ میں کس طرح جو ہے نا جانے کے لیے با ہمت بنے ہوئے ہیں. ذالک بانہم نزل الکتاب بالحق, سبب عذاب کتمان کتاب کی وجہ سے ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا, اس لیے سبب عذاب کو بیان فرماتے ہیں. بان اللہ نزل الکتاب بالحق, اللہ تبارک و تعالی نے تورات کو حق کے ساتھ نازل فرمایا, اور تورات کے اندر دیے تمام کے تمام احکامات کیا ہے, وہ حق اور سچ ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ, اب جن لوگوں نے کتاب کے اندر کیا کیا, اختلاف کیا کہ بعض پر ایمان لایا اور بعض کو کیا کر دیا, بعض کا انکار کر لیا, جیسے کہ یہود نے کیا اور ان کے مولویوں نے کیا, تو یہ لوگ کیا ہے, حق میں اختلاف کرنے والے ہیں, اور حق میں اختلاف کرنے والوں کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے. لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, یہ بہت جو ہے نا زیادہ حق کے اندر کیا ہے, اختلاف کرنے والے ہیں, اور حق میں اختلاف میں یہ بہت آگے نکلے ہوئے ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے دہکتی آگ کو تیار کر رکھا ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صرف نیکی نہیں ہے, ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ آپ اپنا منہ مشرق مغرب کی طرف کریں اور نمازیں پڑھیں, صرف یہ کام نیکی کا کام نہیں ہے. یعنی یہاں پر نفع حسر ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام نیکی کے کام ہیں, لہذا ایک شعبے میں جانے کے بعد دوسرے جو شعبے ہیں نیکی کے, ان سے انکار کرنا یا ان کی برائی بیان کرنا یا ان کا رد کرنا, یہ نیکی کا کام نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے, بہت سارے شعبے ہیں دن کے, سارے شعبوں کو زندہ کرنا ہے, لیکن ایک آدمی جب کسی شعبے میں چلا جاتا ہے اور وہاں غلو اختیار کرتا ہے تو پھر باقی شعبوں کو بیکار سمجھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ, نیکی کیا ہے, مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ, نیکی یہ ہے کہ آپ ایمان لے کر آئے اللہ پر, آخرت کے دن پر, فرشتوں پر, اور تمام آسمانی کتابوں پر, اور تمام انبیاء کے اوپر. کیا مطلب, اپنے عقیدے کو درست کر لے, یہ سارا کا سارا کیا ہے, عقیدہ ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربا, اور یہاں اعمال کو بیان فرما رہے ہیں, یعنی وہ نیکی جو عقیدے سے متعلق تھا پہلے اس کو بیان کیا, اب نیکی جو اعمال سے متعلق ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. وآت المال علی حبہ, اور دیا کرے اپنا مال علی حبہ اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیا کرے, کس کو, ذوی القربا رشتہ داروں کو, والیتامہ رشتہ داروں پہ خرچ کرے, یتیموں پر خرچ کرے, والمساکین اور مساکین پر خرچ کرے, وابن السبیل اور احسن العلوم کے طلبہ پر خرچ کرے, والسائلین اور اس طریقے سے بادار میں جو مانگنے والے ہیں ان پر بھی خرچ کیا کرے,
وفی الرقاب, اور اسی طریقے سے قرضوں میں جکڑے ہوئے لوگ, یا اس طریقے سے اگر کہیں غلام ہے تو ان کو آزادی دلانے کے لیے, قیدی ہے تو آزادی دلانے کے لیے بھی اپنا مال خرچ کیا کرے. وقام الصلاتا و آت الزکاتا والمو, ہاں, اور اس طریقے سے نماز قائم کرے, زکات دیا کرے. والموفون بعہدہم, اور اب وہ نیکی بیان فرما رہے ہیں جس کا تعلق اخلاق سے ہے. والموفون بعہدہم, اور جو وعدے آپ نے کیے ہیں ان وعدوں کو نبھائیں, پورا کرے. یہ سارا کا سارا کیا, یہ ساری کی ساری نیکی ہے. صرف مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا یہ نیکی نہیں ہے, بلکہ نیکیاں, یعنی یہ ساری نیکیاں ہیں. ایک نیکی وہ ہے جس کا تعلق کس سے, عقیدے سے ہے. ایک نیکی وہ ہے جس کا تعلق کس سے ہے, اعمال سے ہے. اور ایک نیکی وہ ہے جس کا تعلق اخلاق سے ہے. تو اب آخر میں اس کو بیان کر دیں, والموفون بعہدہم, اپنے وعدوں کو جو ہے نا پورا کرے. لا ایمان لمن لا عہد له اذا عاہدوا, یعنی جب وعدہ کرے تو اس وعدے کو کیا کرے, پورا کرے. ہاں, لیکن یہاں پر یہ بات رہے, یاد رہے کہ وعدہ کرتے وقت آپ کا عزم مصمم ہونا چاہیے کہ میں نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. بیچ میں اگر حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ آپ وعدہ پورا نہ کر سکے اور مجبوری کی وجہ سے جو ہے نا آپ وعدہ کرنے سے پیچھے رہ گئے, تو پھر مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن وعدہ کرتے وقت آپ کا عزم مصمم یہ ہو کہ میں نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. والصابرین فی الباسائی, اور اس طریقے سے والصابرین منصوب بنصب المفعول ہے, بنصب الفعل ہے. امدح الصابرین فی الباسا, امدح الصابرین فی الباسا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں مدح بیان کرتا ہوں ان لوگوں کے کہ جو تنگ دستی میں صبر اختیار کیے ہوئے ہیں. والضرائے, اور اس طریقے سے بیماری میں وہ صبر اختیار کیے ہوئے ہیں. وحین الباس, اور اس طریقے سے جنگی حالات میں وہ صبر اختیار کیے ہوئے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہ لوگ سچے کمال کے ساتھ ہیں, سچے کمال کے ساتھ متصف ہے. واولئک هم المتقون, اور یہ لوگ سچے متقی ہے, سچے متقی. اس لیے کہ شکر صبر کے مقابلے میں آسان ہے, صبر بہت مشکل کام ہے. نامناسب حالات آتے ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ, بڑے بڑے مضبوط لوگ بھی پھسل جاتے ہیں اور چیخیں جو ہے نا وہ نکلتی ہیں پھر. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صابرین کے بارے میں, میں تعریف بیان کرتا ہوں کس کے, صابرین کی. وہ صابرین کہ جو تندرستی میں صبر کے راستے صبر اختیار کرتے ہیں, بیماری میں صبر اختیار کرتے ہیں, جنگی حالات میں صبر اختیار کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا, یہی سچے لوگ ہیں. اولئک هم المتقون, اور یہی سچے متقی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى, یہ سورہ بقرہ کا پہلا انتظامی حکم ہے, پہلا حصہ ختم ہو گیا ہے, دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں انتظامی احکامات اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں. تو یہ سورہ بقرہ کا پہلا انتظامی حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. مشرکین کہا کرتے تھے جب ان کے آپس میں لڑائیاں ہو جاتی تھی کہ اگر ان لوگوں نے ہمارا غلام مارا ہے تو ہم ان کے غلام, اپنے غلام کے بدلے میں ان کا آزاد آدمی ماریں گے, اور اگر انہوں نے ہماری عورت کو مارا ہے تو ہم اپنی عورت کے بدلے میں ان کا مرد ماریں گے, اور اسی طریقے سے اگر انہوں نے ہمارا ایک آدمی مارا ہے تو ہم دو ماریں گے, اگر انہوں نے ہمارے دو مارے ہیں تو ہم کیا ماریں گے, چار. یعنی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر برتری حاصل کرنے کے لیے
اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ اڑاتے پھرتے تھے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, ایمان والو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر قانون قصاص کو لازم کر دیا, فی القتل قتل ناحق میں, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی, آزاد آزاد کے بدلے میں, غلام غلام کے بدلے میں, عورت عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا قصاصاً. فمن عفی له من اخیہ, فمن عفی له من اخیہ, جس کو کچھ معافی مل گئی, من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے, یعنی جو مقتول کا کیا ہے مدعی ہے اور مقتول کا وارث ہے, اس کی طرف سے اگر کسی کو کچھ معافی مل گئی, کچھ معافی کیا ہے کہ قصاص معاف کر دیا اور دیت پر کیا ہو گیا راضی ہو گیا, یہ معافی ہے,
قصاص معاف کر دیا
اور دیت پر کیا ہو گیا راضی ہو گیا. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف, تو اب ضروری ہے کہ مقتول کے جو وارث ہے وہ مطالبہ کرے معقول خون بہا کا, فاتباع یعنی مقتول کے وارث جو ہے نا وہ کیا کرے مطالبہ کرے کس کا, معقول خون بہا کا مطالبہ کرے. اب یہ حکم کس سے متعلق ہے, مقتول کے ورثہ سے متعلق ہے کہ جب مقتول کے ورثہ قصاص کے بجائے دیت پر جو ہے نا کیا ہو جائے راضی ہو جائے. وَآدَاؤُن إِلَيْهِ بِإِحْسَان, اب آیت کس ٹکڑے کا تعلق کس سے ہے, قاتل سے ہے, اور قاتل پر لازم ہے, قاتل کا فریضہ کیا ہے, وَآدَاؤُن إِلَيْهِ بِإِحْسَان, کہ وہ خون بہا خوبصورتی کے ساتھ ادا کرے دیت جو ہے نا وہ کیا کرے خوبصورتی کے ساتھ دیت کو ادا کرے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ, یہ جو دیت ہے قانونی دیت جو ہے نا یہ کیا ہے, تخفیف من ربکم, یہ شاہانہ ترحم ہے تمہارے رب کی طرف سے, اللہ تبارک و تعالی کا رحم ہے تمہارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کے ساتھ اگر مقتول کے وارث راضی ہو جائے تو آپ دیت ادا کر سکتے ہو قصاص کی بجائے, تو یہ شاہانہ ترحم ہے تمہارے رب کا تمہارے اوپر. ورحمتن, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم, جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے پھر دردناک کیا ہوگا عذاب ہوگا. دیت لینے کے بعد قتل کی طرف جائے گا, یا یہ ہے کہ قاتل نے جب دیت ادا کر دیا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر بدماشی پر اتر آیا, کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک قتل کے بعد پھر آدمی بدماش بن جاتا ہے اور پھر وہ قتل کو اپنا پیشہ بناتا ہے, پھر ہر وہ کسی کو جو ہے نا تڑی دکھاتا ہے. اور دیہاتوں کے اندر کیا لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو ویسے ہی بندوق کو جو ہے نا کندھے کے ساتھ لگا رکھا ہے, تو ایک کے لیے دو, ایک کے لیے نہیں تو دو کے لیے, دو کے لیے تو چار کے لیے, ایسے لوگوں کو جو ہے نا قرار واقعی سزا پھر دینی چاہیے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم, جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, اللہ تبارک و تعالی قانون قصاص کے حکمت کو بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. عقل تو کہتی ہے کہ ایک مرا ہے دوسرے کو نہیں مارنا چاہیے, ایک کی بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے, لہذا اب قصاصاً دوسرے کو قتل کرو گے تو اس کی بیوی بھی بیوہ ہو جائے گی بچے یتیم ہو جائیں گے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, معاف کرنا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی ہے قصاص میں, اس لیے کہ اگر دن کے 12 بجے بڑے میدان کے اندر قصاصاً ایک آدمی کو اگر کسی شہر میں قتل کیا جائے گا,
اللہ کی قسم اس شیر کے اندر کسی کو پھر ناحق قتل کی ہمت نہیں ہوگی. یا تو پھانسی نہیں دی جاتی اور قصاص کو تبدیل کر دے کس کے اندر, پھانسی کے اندر. اور پھانسی کب دی جاتی ہے؟ رات 1 بجے کے بعد, اور قوم کو دکھائی نہیں جاتا. اس لیے کوئی فائدہ جو قصاص کا فائدہ ہے وہ سامنے نہیں آتا, اور جو حکمت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, قصاص میں تمہاری لیے حیات ہے, زندگی ہے. ناحق قتل, قتل جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا, بدماشیاں ختم ہو جائے گی. یا اولی الالباب, اے عقل والو, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو. اس لیے اللہ پاک نے قانون نسق قصاص کو کیا کیا, نازل کیا ہے. قانون قصاص زندہ ہوگا تو آپ انسان کے بچے بن کر رہو گے, اور اس طریقے سے بدماشیاں نہیں کرتے پھرو گے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, لازم کیا گیا ہے تمہارے اوپر وصیت کو. کب؟ اذا حضر احدکم الموت, وقت وصیت ہے, جب علامات موت جو ہے نا وہ کیا ہو جائے, ظاہر ہونا شروع ہو جائے. ان ترک خیر الوصیہ, ان ترک خیرن, یہ شرط وصیت ہے. وصیت آدمی تب کرے اگر اس نے پیچھے مال چھوڑا ہے. ان ترک خیرن, ظاہر ہے اگر کسی آدمی نے پیچھے مال نہیں چھوڑا تو وصیت کس کی رے کرے گا. شرط وصیت ہے, وصیت تب کرے کہ پیچھے مال چھوڑا ہے. الوصیتو, یہ مصدر ہے, نائب فاعل ہے. للوالدین, وصیت کس کے لیے کرے؟ والدین کے لیے. والاقربین, اور اس طریقے سے عزیز و اقارب کے لیے. بالمعروف, جا اس طریقے سے. حقا علی المتقین, متقین پر جو ہے نا یہ وصیت کیا ہے؟ فرض. لیکن یاد رہے, آیت میراث کے نازل ہونے سے پہلے ورثہ کے لیے وصیت کرنا جائز تھا, کیونکہ اس وقت ورثہ ورثہ نہیں تھے. اور آیت میراث کے نزول کے بعد جب عزیز و اقارب کے حصے مقرر ہو گئے, تو اب جن کے حصے یعنی جو کیا ہے ورثہ ہے, اب ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. اب ان کے لیے وصیت کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے. ہاں, ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ جو ورثہ نہیں ہے اور اس طریقے سے عزیز و اقارب ہے. یا یہ ہے کہ اور وصیت بھی کتنے مال میں کر سکتے ہیں؟ ایک تہائی تک, ایک تہائی یا ایک تہائی سے کم میں وصیت کر سکتے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ, اب وصیت میں تبدیلی کرنے والوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں. جس نے وصیت کے اندر تبدیلی کی وصیت سننے کے بعد, فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ, تو تبدیلی کا گناہ کس پر ہوگا؟ اسی پر ہوگا جس نے وصیت کے اندر تبدیلی کی ہے. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی وصیت کو بھی سنتا ہے, اور اس طریقے سے جس نے وصیت کے اندر تبدیلی کی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں, اس سے کوئی پوچھا نہیں. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا, اب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں جو مصلحین ہیں, یعنی وصیت کرنے والے سے وصیت کے اندر کچھ غلطی ہو گئی, اور اصلاح کی نیت سے اگر کوئی آدمی اس وصیت میں کیا کر تبدیلی کرتے ہیں, تو ان کو بیان فرما رہے. فمن خاف من موسن, اگر کوئی آدمی جو ہے نا خوف زدہ ہو وصیت کرنے والے کے بارے میں, جنفن, کہ اس نے وصیت کے اندر غلطی کی ہے, بلا قصد, او اسمن, یا اس نے قصدن جو ہے نا وصیت کے اندر کیا کی ہے, غلطی کی ہے. فاصلح بینہم, تو اس نے کیا کر لیا, اصلاح کر لیا. فلا اسم علیہ, صلح کرا دیا. فلا اسم علیہ, اس آدمی کے اوپر کیا نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں. ان اللہ, یعنی جو آدمی مصلحت کے لیے وصیت کے اندر تبدیلی کرے. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والو تمہارے اوپر یہ امر مسلح پہلا امر مسلح ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی یہاں سے بیان فرما رہے ہیں. ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. تسلی ہے کہ روزہ صرف آپ کے اوپر فرض نہیں کیا گیا بلکہ آپ سے پہلے امتوں کے اوپر بھی اللہ پاک نے روزے کو فرض کیا گیا. لیکن یہ تشبیہ نفس وجوب کے اندر ہے, جمیع اوصاف میں نہیں ہے. تمام اوصاف کے اندر تشبیہ نہیں ہے, صرف وجوب کے اندر, نفس وجوب کے اندر تشبیہ ہے. لعلکم تتقون, یہاں اللہ پاک حکمت صیام کو بیان فرما رہے ہیں. روزہ اللہ پاک نے کیوں فرض کیا گیا, فرق کیوں فرض کیا آپ کے اوپر؟ تمہیں متقی بنانے کے لیے, تاکہ تم متقی بنو. ایام معدودات, یہ منصوب ہے اور فعل یہاں جو مقدر ہے جس کی وجہ سے منصوب ہے وہ کیا ہے؟ سومو. سومو ایام معدودات, یعنی جو گنتی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں تو ان دنوں میں روزہ رکھے. اور وہ گنتی کے دن کتنے ہیں ہمارے لیے؟ ایک مہینہ ہے. فمن کان منکم مریضاً, اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ معذورین کے لیے رعایت کا اعلان فرما رہے ہیں. اعلان رعایت ہے کس کے لیے؟ معذورین کے لیے. فمن کان منکم مریضاً, اگر تم جو تم میں سے مریض ہو, او علی سفر, یا مسافر ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو بیماری کی وجہ سے وہ کیا کرے؟ افطار کرے. سفر کی وجہ سے افطار کرے, کر سکتا ہے, اور بعد میں جو ہے نا کیا کرے, اتنے دن جو ہے نا وہ قضا کرے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں کس کے؟ فدیہ کے, تو پھر وہ روزے کا کیا ادا کرے؟ فدیہ ادا کرے. اور فدیہ کس طریقے سے ادا کرے؟ طعام مسکین. لیکن یاد رہے, اگر یوتیقونا ہو کی ضمیر کا مرجع سوم ہے تو پھر یہ آیت منسوخ ہے. روزے سے فدیہ نہیں دے سکتا, روزے سے کوئی فدیہ نہیں دے. ہاں, شیخ فانی کے لیے پھر آیت کیا ہے؟ منسوخ نہیں. یعنی جو آدمی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کہ واپس صحت یابی کی طرف آنے کی امید نہیں ہے, یا عمر کے اس حد میں داخل ہو گیا کہ اب واپس جو ہے نا یہ صحت یابی کی طرف نہیں آ سکتا, جس کو شیخ فانی کہتے ہیں, ان کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا. باقی عام امراض آزار کی وجہ سے فدیہ دینا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. اور اگر یوتیقونا ہو کی ضمیر کا مرجع فدیہ ہو تو پھر یہ ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہے. اور یا یہ ہے کہ اگر اس فدیہ سے مراد کیا ہے؟ صدقہ فطر ہے, تو اس صورت کے اندر بھی فدیہ منسوخ نہیں ہے. فمن تطوع خیرن, جو مقررہ فدیہ سے زیادہ عطا کرے گا, کیونکہ فدیہ کتنا ہے؟ نصف سا ہے. اگر کوئی آدمی مقرر کردہ فدیے سے کیا کرے گا؟ زیادہ عطا کرے گا, خیرن, تو یہ زیادہ بہتر ہے. وہ خیر اللہ, تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور اگر عذر کے باوجود روزہ رکھتے ہو تو زیادہ بہتر ہے. یعنی روزہ سفر میں عزیمت ہے روزہ رکھنا, اور نہ رکھنا کیا ہے؟ رخصت ہے. لہذا اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے عزیمت پر عمل کر لیا. بیماری کے اندر روزہ رکھنا یہ عزیمت ہے, اور نہ رکھنا رخصت ہے. رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا, اور رکھنا زیادہ بہتر ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. وہ قرآن ہدی للناس, جو لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے اور ذریعہ ہدایت ہے. وبینات من الہدى, اور اس طریقے سے جو ہے نا بینات ہے. والفرقان, حق باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے, جو رہنمائی کی کیا ہے؟ واضح دلائل ہے. اور فرق کرنے والے حق اور باطل کے درمیان, تو اس سے مراد نزول اولی ہے جو لوح محفوظ سے ہوا تھا, کس کے طرف؟ سمائے دنیا کی طرف. وہ رمضان کے مہینے میں ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا. باقی یہ ہے کہ دنیا کی طرف جو نزول ہے وہ رمضان میں تو شروع ہوا لیکن 23 سالوں میں ہوا ہے. پھر وہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. لہذا جس آدمی کو زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ نصیب ہو تو وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر, اور اگر کوئی آدمی رمضان کا مہینہ شروع ہوا بیمار ہے یا مسافر ہے, فعدت من ایام اخر, تو پھر وہ بعد میں کیا کرے؟ قضا کرے جتنے دن افطار کیا ہے. یرید اللہ بکم الیسرا, اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرتے ہیں تم سے جو ہے نا آسانی کا, یعنی شفقت خداوندی کا تذکرہ ہے. ولا یرید بکم الیسرا, اللہ تبارک و تعالی تم سے جو ہے نا تنگی کا ارادہ نہیں کرتے ہیں, یعنی اباحت فطر مراد ہے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, اللہ تبارک و تعالی نے قضاء کا حکم کیوں دیا ہے؟ لِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, تاکہ وہ دن جو ہے نا آپ کیا کریں؟ پورا کریں. یعنی جتنے دن آپ نے افطار کیا ہے تاکہ وہ دن کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. اس سے اللہ پاک نے قضاء کا حکم دیا ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم عید کی نماز میں اللہ کی ہدایت کے مطابق پھر کیا پڑھو؟ تکبیرات. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر اللہ کا کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو کہ دیکھو رمضان کو روزہ اللہ پاک نے فرض کیا ہے لیکن آزار لگے ہیں تو پھر اللہ پاک نے آسانی کا معاملہ فرمایا ہے کہ آپ روزہ ترک کر سکتے ہو, بعد میں کیا کرے؟ ادا کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, روزہ جس طریقے سے قرب الہی کا سامان ہے تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنا یہ بھی قرب الہی کا کیا ہے؟ سبب. اس لیے روزے کے بعد دعا کا ذکر آیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے, فإنی, تو آپ اسے کہ فإنی قریب, میں بالکل کیا ہوں؟ قریب ہوں. ایک دیہاتی جو ہے نا وہ پوچھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر ہمیں پتہ چلے کہ اللہ قریب ہے تو پھر ہم آہستہ سے اللہ سے مانگے, اگر ہمیں پتہ چلے کہ اللہ بہت دور ہے تو پھر ہم چیخ چیخ کر اللہ سے مانگے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ قریب ہے دور ہے تو آپ بتا دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں. اجیب دعوت الدائی, یہ قرب کی دلیل ہے, دلیل قرب ہے. اجیب دعوت الدائی, میں دعا مانگنے والے کے دعا کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں. وہ دل میں مانگتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ پست آواز سے مانگتا ہے, میں اس کی دعا کو کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں تو قبول کرتا ہوں نا. اذا دعانی, جب بھی وہ مجھے جو ہے نا مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو پھر چاہیے جب میں آپ سے قریب ہوں, ہر وقت میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ہو اور میں آپ کے ہر فریاد کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ میرے حکم کو جو ہے نا مانیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر جو ہے نا یقین کرے. لعلهم يرشدون, شاید یہ لوگ ایسا کرنے کی وجہ سے رشد و ہدایت اور فلاح جو ہے نا وہ حاصل کر سکے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, سابق پہلے تو یہ تھا کہ سونے کے بعد دن کو روزہ ہوتا تھا اور رات کو جو ہے نا افطار کرتے تھے, لیکن سونے کے بعد پھر کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا, اور اس طریقے سے عشاء کے وقت کے داخل ہونے کے بعد بھی کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا. تو اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان سے صبر نہیں ہوتا تھا, اور اس طریقے سے اپنے ازواج مطہرات کے پاس, اپنے جو ہے نا بیویوں کے پاس جاتے تھے اور اس طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ایک صحابی
سو گئے تھے کام سے آئے تھے بہت زیادہ تکے ہوئے تھے آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو کھانے پینے جائز نہیں تھا پھر اگلے دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے پھر بے ہوش ہونا پڑا تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کے مہینے کے راتوں میں الرفث الی نسائکم اپنے بیویوں کے ساتھ مشغول ہونا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہے اور وہ تم ان کے لیے لباس ہو یعنی یہ ایک فضیلت اور اس طریقے سے ایک ضرورت بتائی گئی ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ تم خیانت کر کے جو ہے نا اپنے ساتھ جو ہے نا کیا کرتے تھے خیانت کرتے تھے فتاب علیکم اور اس طریقے سے خیانت کر کے جو ہے نا گناہ کے مرتکب ہو جاتے تھے فتاب علیکم اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے خطا کو معاف کیا اللہ پاک نے جو ہے نا تمہارے طرف رجوع بالرحمت فرمایا وعفا عنکم اور تمہارے خطاؤں کو معاف کیا فالآن باشروہن اب آسانی کا معاملہ اللہ نے فرمایا ہے اب جو ہے نا آپ اپنے بیویوں کے ساتھ کیا کرے مباشرت اختیار کرے رمضان کے مہینے کے راتوں میں وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور جو قانون اجازت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے جو ہے نا نازل کی ہے اس کو اختیار کرے وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ کھاؤ پیے کرے جب تک جو ہے نا خیت ابیض سفید داغا سیاہ داغے سے کیا نہ ہو ممتاز نہ ہو کیا مطلب یعنی جب تک دن کی روشنی رات کے اندھیرے سے کیا نہ ہو ممتاز نہ ہو اس وقت تک جو ہے نا آپ کھایا پیا کرے من الفجر یہ من الفجر جو ہے نا داخل نہیں ہوا تھا تو سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ من الفجر جب نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت لوگوں نے کیا کر رکھا تھا اپنے پیروں کے ساتھ دو داغے باندھ رکھے تھے سیاہ اور سفید داغے اور ان کو جو ہے نا بار بار دیکھتے تھے جب تک دونوں میں فرق واضح نہیں ہوتا تھا اس وقت تک کھاتی پیتے رہتے تھے اور پھر جو ہے من الفجر جب نازل ہوا تو پھر لوگوں نے جو ہے نا ایسا کرنا چھوڑ دیا اور لوگ سمجھ گئے کہ یہاں سفید اور سیاہ داغے سے امراض داغے نہیں ہے بلکہ خیت اسود سے امراض رات کی سیاہی ہے اور خیت ابیض سے امراض جو ہے نا دن کی کیا ہے سفید امراض ہے ثم الصیام الی اللیل اور پھر جو ہے نا آپ روزے کو پورا کرے کس کہاں تک رات تک یعنی طلوع غروب آفتاب تک جو ہے روزے کو پورا کرے ولا تباشروہن وانتم عاکفون اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کے اندر ایک دوسرا حکم بھی نازل فرمایا کہ جب آپ اعتکاف مسجد کے اندر بیٹھے ہو تو اس وقت جو ہے نا آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں فی المساجد مساجد کے اندر جب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہو کیونکہ اعتکاف اس مسجد میں کیا جاتا ہے جہاں پنج وقت جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی ہوں اور اعتکاف کے دوران بلا ضرورت مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہاں ضروریات زندگی کے لیے جیسے قضاء حاجت ہے یا یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد میں جا سکتے ہیں یا یہ ہے کہ گھر سے کھانا لانے کے لیے کوئی نہیں ہے تو مجبوراً جو ہے نا پھر کھانے کے لیے گھر جا سکتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ اعتکاف میں ہو اور کھانا لانے کے لیے گھر گئے اور وہاں جا کر جو ہے نا گڑبڑ شروع کر دی تو اجازت نہیں ہے اعتکاف کے دوران جو ہے نا بیوی کے ساتھ ہم استری کرنا تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ ضابط خداوندی ہے فلا تقربوها فلا تخرجوا منها تو ضابط خداوندی سے نکلنے کی کوشش نہ کرے ضابط خداوندی کی پابندی اختیار کرے کذلک یبین اللہ آیات ہی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کو بیان کرتے ہیں للناس لوگوں کے اصلاح کے لیے لعلہم یتقون تاکہ لوگ تقویٰ کا راستہ اختیار کرے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اب صوم موقع بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صوم محبت کو بیان کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے باطل طریقے سے مال حاصل کر کے کمانا کھانا ہمیشہ کے لیے آپ نے جو ہے نا اپنے منہ کو جو ہے نا بچانا ہے ایسے تمام اموال سے جو باطل طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھائے. وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس، اور اس طریقے سے کسی پر دعویٰ کر کے اور پھر حکمرانوں کے پاس اس کو جو ہے نا نہ لے جا رہا کرے، تاکہ ایک فریق اسی عمل کی وجہ سے دوسرے فریق کا مال کھا جائے، حلف کر لے بالاسم، ناجائز طریقے سے. وانتم تعلمون، اور تم اچھے طریقے سے جو ہے نا جانتے ہو کہ میں اپنے دعوی میں جھوٹا ہوں اور میں ظالم ہوں، اس بات کو جانتے بھی ہو، اور اسی طریقے سے اس علم کے باوجود بھی تم نے کیا کر لیا، دعویٰ کر لیا، جھوٹا دعویٰ کر لیا، اور اس طریقے سے پاور اور اختیارات کی وجہ سے آپ نے کیا کر لیا، ایک غریب کو پکڑا دعویٰ کر کے پھر حکمرانوں کے پاس باسب لوگوں کے پاس لے گئے تاکہ اس کے مال کو آپ ہڑپ کر لے، ایسا نہ کرے. یسألونک عن الاہلہ، اللهم آت العلم النافع ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا صوبا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين. ڈاکٹر حمد اللہ اور عبد المتین کے والد بیمار ہیں، اور اس طریقے سے رام اللہ کی کرمی پریشانی ہے، الہ العالمین بیماروں کو شفا کاملہ جلا عطا فرما، اور جو بیمار جو پریشانیاں ہیں الہ العالمین اسے اپنے دست غیب سے ختم فرما. الہ العالمین جو درس دیے گئے ہیں اس کا ثواب حضرت شیخ تک پہنچا دے، حضرت شیخ کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہے شفا کاملہ اجل عطا فرما. ہمارے حکیم صاحب کے گھر والے بیمار ہے، الہ العالمین ان کو شفا کاملہ اجل عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے مولا عز و جل سب کے مغفرت فرما. الہ العالمین رمضان کے تمام عبادات اسی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے عبادات کا حق ہے. الہ العالمین ہماری رمضان کے تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، اور الہ العالمین پوری استعداد ہمیں عطا فرما کہ ہم آسن طریقے سے کامل طریقے سے رمضان کی عبادت کر سکے. الہ العالمین رمضان کی عبادت میں تمام رکاوٹوں کو دور فرما. الہ العالمین جو بیماری نکل آئی ہے مولا عز و جل ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اس بیماری کو مسلمانوں کے شہروں سے، گاؤں بستیوں سے، علاقوں سے اٹھا کر پہاڑوں اور دشتوں پر جو ہے نا ڈال دے، اور وہیں اس بیماری کو ختم فرما. وصلی اللہ تعالی اس طریقے سے جتنے لوگ ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے سے شریک ہے، الہ العالمین ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما. الہ العالمین ان کے تمام مسائل جائز حاجات کو اور مسائل کو اپنے دست غیب سے پورا فرما اور حل فرما. الہ العالمین قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین اس عمل کو آخرت کے بہترین کرنسی ثابت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.